اللہ تعالیٰ کے علم کی حق حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے اور نہ ہی زندگی کا اصل مزہ حاصل کر سکتے ہو, جینے کا مزہ. اللہ اکبر. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا, ماں کا نام ولم یذوق الف کا شہید کی حیاتی, مر گئے لوگ قبروں میں پہنچ گئے لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں لذیذ ترین چیز کو چکھ نہیں سکے. وہ لوگوں نے کہا وہ لذیذ ترین چیز کیا ہے جس کے بارے میں آپ یہ فرمائے؟ فرمایا معرفت اللہ, اللہ کی پہچان, اس کا علم اور اس کی محبت. پہچان ہوگی جب ہی تو علم اور محبت ہوگی. جب علم محبت اسی وقت ہوتی ہے جب پہچان حاصل ہو جائے, پہچان ہی نہیں ہے تو کیا محبت ہو. لہذا فرمایا کہ لذیذ ترین چیز کو چکھے بغیر لوگ قبروں میں جا رہے ہیں, اور وہ لذیذ ترین چیز ہے اللہ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کا علم. وہ کہاں سے چکھیں گے جب کسی اللہ کے عاشق کے پاس گئے ہی نہیں, تو پتا کیسے چلے گا کہ اللہ کی پہچان اور اللہ کی معرفت کیا ہوتی ہے. لہذا اس لذیذ ذائقے کو چکھے بغیر ہی قبروں میں پہنچ گئے لوگ, اور پہنچ رہے ہیں. تو فرمایا تم بھی نہیں پہنچ سکتے, اس لذت کو نہیں پا سکتے زندگی کی, اور نہ ہی اللہ کے علم کی حقیقت کو پہنچ سکتے ہو جب تک کہ تقدیر میں جو اچھا اور برا لکھا ہوا ہے اس پر ایمان نہ لاؤ. اور پھر فرمایا میں نے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا, اور قلم کو پیدا فرما کر اسے حکم کیا کہ لکھ. اس نے اسی وقت قیامت تک جو کچھ ہونا تھا اس کو لکھ دیا. اسی لیے حدیث نے فرمایا کہ رفع الاقلام وجفت الصحف, اب تو قلم اٹھا لیا گیا ہے, قلم اٹھا لیے گئے جو لکھتے تقدیر لکھتے تھے, اور وہ صحیفے بھی خشک ہو گئے جن پر تقدیر لکھی گئی تھی, اب تو جو لکھنا تھا لکھا جا چکا. تو فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا, اس کو حکم فرمایا, اس نے قیامت تک ہونے والی باتوں کو لکھا, اور اب تو صحیفے خشک ہو چکے اور قلم اٹھ چکے. لہذا اللہ کے لکھے ہوئے پر ایمان لاؤ, اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو تم جہنم میں جاؤ گے. یہ بھی فرمایا حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ثابت حضرت عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جہنم میں جائیں گے یہ لوگ جو اس تقدیر کے اچھے اور برے پر ایمان نہیں لاتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ بعض لوگ تقدیر پر اعتراض کرتے ہیں, وہ تقدیر پر اعتراض کرنے والے تو باقاعدہ جو فرقے کے طور پر تھے وہ تو ختم ہو گئے. جبریہ اور قدریہ یہ دو فرقے تھے جو تقدیر کے بارے میں گمراہی کا شکار تھے, یہ بطور فرقے کے تو ختم ہو گئے لیکن منتشر طور پر مسلمانوں میں ابھی لوگ ایسے موجود ہیں جو تقدیر پر اعتراض کرتے رہتے ہیں. باقاعدہ منظم طور پہ فرقہ اب موجود نہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ بعض لوگ تقدیر پر اعتراض کر رہے ہیں اور یہاں تک کہہ رہے ہیں, ان کا عقیدہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی باتوں کا اس وقت علم ہوتا ہے جب وہ واقع ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ کو بھی واقعات کا اس وقت علم ہوتا ہے جب وہ حقوق بدیر ہو چکے ہیں, اس وقت معلوم ہوتا ہے. اور آیت سے استدلال کر رہے ہیں, آیت کون سی ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. اس آیت سے استدلال کر کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو واقعے کے ہونے کے بعد علم ہوتا ہے اس واقعے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جوش میں آ گئے. اس آیت کا مفہوم یہ ہے وَلَنَبْلُوَ, ضرور پھر ضرور ہم تمہیں جانیں گے, تمہارا امتحان لیں گے. حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ, یہاں تک کہ ہم یہ جان لیں کہ کون ہے جو تم میں سے جہاد کرنے والا ہے, وَالصَّابِرِينَ اور استقامت سے ثابت قدم رہنے والا ہے. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ, اور تمہارے احوال کو ہم جانیں گے. اس آیت سے استدلال کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف لائے مسجد نبوی کے, اور فرمایا کہ لوگ مجھے اطلاع ملی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے, اور آیت سے قرآن کریم سورہ محمد کی آیت سے استدلال کیا جا رہا ہے. حالت کے فرمایا لوگوں سے فرمایا لوگوں علم حاصل کرو اور علم کو دوسروں کو سکھاؤ اور اگر اور قرآن سیکھو اور اگر قرآن کی کچھ بات سمجھ میں نہ آئے تو خود سے پوچھو. یہ فرمایا قرآن کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو خود سے پوچھو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور پھر فرمایا کہ یہ اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے, اسی لیے میرے دوستوں قرآن کو لغت سے حل کرنے والا گمراہ ہے. قرآن کو اگر لغت سے حل کیا جائے عربی زبان سیکھ کر, محض عربی زبان سیکھ کر قرآن کو حل کرنے بیٹھ جائے کوئی, گمراہی کے علاوہ خود بھی گمراہ ہوگا امت کو بھی گمراہ کرے گا. لہذا آیت کا ظاہر تو یہی بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو واقع ہے کہ ہونے کے بعد علم ہوتا ہے, حالانکہ یہ مفہوم نہیں ہے اس آیت کا. تو فرمایا اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم دیکھ لیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو کہا تھا کہ وقت بھی ارے نہیں کئی بات یہ موقع کہ اے اللہ مجھے ذرا دکھا دیجیے کیا آپ ان لوگوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں, کیا ان کو ایمان نہیں تھا اس بات کا؟ ایمان تھا, نبی تھے بھائی, ایمان تھا, لیکن بس اپنے اطمینان قلب کے اطمینان کے لیے بلا کے لیے میں قلب ہی, لیکن میں اپنے قلب کو اطمینان دلانا چاہتا ہوں بس اپنے قلب کے اطمینان, ورنہ ایمان ہے میرا انسان اس بات پر کیا مردوں کو زندہ کرتے ہیں آپ آتے رہیں بس, لیکن میں صرف بلا کے لیے میں قلب ہی قلب کے دل کے اطمینان کے لیے پوچھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی اپنے نیک بندوں کو جب وہ مصیبتیں اٹھاتے ہیں اور صبر کرتے ہیں یا اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں تو ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. انما یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ محبوب رکھتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اللہ کی راستے میں سب در سب سب بندی کے ساتھ جہاد کرتے ہیں, قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں, تو اللہ بھی خوش ہوتے ہیں. تو یہ مفہوم ہے اس کا کہ اللہ دیکھ کر خوش ہو. اور دوسرا مفہوم مفسرین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ابتلا میں آزمائش میں ڈال کر اور ان سے بڑے بڑے کام کرا کر یہ مخلوق کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے بندے ایسے ہوتے, ہمارے فرما بردار بندے ایسے ہوتے, یہ دکھانا چاہتے ہیں. تو یہ ہے مفہوم اس آیت کا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. اس لیے فرمایا کہ یہ جتنے لوگ یہ جنہوں جو اس بات کا یہ عقیدہ رکھتے ہیں سب جہنمی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اعلان فرمایا, ممبر سے اعلان فرمایا کہ جہنم میں جائیں گے. لہٰذا ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ روکو مت کا سفر ہمنا کل شہین بناؤ کے مدد. اب عذاب کا مزہ رکھو, ہم نے تو ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے, اس کی تقدیر مقرر کی ہے, چاہے جاندار ہو چاہے بے جان ہو تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بحث نہ اللہ تعالیٰ نے مختار کل بنایا انسان کو نہ مجبور بحث بنایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا, اس نے بھی یہ اعتراض کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ذرا اپنا ایک پاؤں اٹھاؤ, ایک پاؤں اٹھا لیا. فرمایا دوسرا بھی اٹھاؤ. دوسرا کہنے لگا اس پر تو قدرت نہیں ہے. فرمایا بس اللہ تعالیٰ نے نہ انسان کو مختار کل بنایا ہے نہ مجبور بحث بنایا ہے, دونوں کے درمیان میں رکھا ہے. جی ہاں یہ تو ہماری قسمت میں لکھا ہوا تھا, ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا, تو ایسا ہو گیا. پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نہ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا غالب نے کہا تمہارا آدمی وہ فرشتے بھی رکھتے تمہارے آدمی کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہم لکھ رہے ہیں. کتنا زبردست اعتراض ہے اللہ کی قدرت. آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا جب فرشتوں نے لکھ لیا کہ ہم نے یہ اعمال کیے, ہمارا آدمی بھی رکھتے ہو دکھانے کے لیے کہ بھائی ہم یہ لکھ رہے ہیں, ہم جھوٹ نہیں لکھ رہے ہیں. پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نہ ہم نہ ہم پکڑے جاتے ہیں. یہ تو کفریا قائم ہے, یہ شیر تو کفر تک لے کے جاتا ہے. ظاہر ہے غالب کوئی شرابی کبابی ہی تھے, کوئی اللہ والے تو نہیں تھے, خود ہی کہا ہے. اب بات رہے شبانہ کی وہ سرمستیاں کہاں, اٹھیے کہ اب وہ لذت خواب صاحب ہے. تو رات کو جو شراب پی لی اب اس کی مستیاں نہیں رہی اور اٹھی ہے تو وہ رات تو گئی اس کی لذت بھی گئی رات بھی گئی. جو شخص خود ہی اعلان کر رہا ہو اپنے گناہ کا تو اس کے گناہ کو لوگوں کو بتا دینا کوئی غیبت بھی نہیں ہے شرائط کوئی گناہ لا غیبت علی مجاہد حدیث میں آتا ہے. جو کھل کر گناہ کرے اور اعلان بھی کرے تو اس کے بارے میں کچھ اس کا نام لے کر ذکر کرنا یہ غیبت نہیں ہے. غیبت کے مفہوم کو سمجھیے. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضور کو تعین فرما دی خود لا غیبت علی مجاہد. اس لیے کوئی یہ غالب کے بارے میں جو الفاظ میں نے کہے تو یہ نہ سمجھے کہ ایک مرا ہوا آدمی ہے اس کے بارے میں ایسے لفظ کہہ دیے. ارے بھائی یہ غیبت نہیں ہے اور میں عبرت کے لیے یاد کر رہا ہوں سبق حاصل کرنے کے لیے. اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تقدیر کی حدود معین فرما دی. اس سے پہلے میں ایک بات عرض کر دوں کہ تقدیر نام ہے علم الہی کا نہ کہ حکم الہی کا. یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں ہماری قسمت میں لکھا ہوا تھا ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس لیے کر لیا, یہی عقیدہ تو جبریہ بدریہ والوں کا تھا. لہذا تقدیر نام ہے علم الہی کا نہ کہ حکم الہی کا. اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ ہم ایسا کریں گے تو ہماری تقدیر میں لکھ دیا گیا. اللہ کے علم میں یہ بات تھی نہ کہ یہ کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ تو یہ کر یہ گناہ کر, ایسی بات نہیں ہے. اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ ہم یہ گناہ کریں گے تو وہ لکھ دیا گیا کہ یہ گناہ اللہ شب یہ گناہ کرے گا یہ گناہ کرے گا یہ کرے گا. وہ اللہ کے علم میں تھا وہ لکھ دیا اللہ نے. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ اگر اخبار میں آ جائے کہ کلا صاحب کراچی آنے والے ہیں کتنے آگ جلا دیتے. دیکھیے بھائی مسئلہ یہ سنیے, ایک مسئلہ آپ کرتا ہوں جس پر آج کل عمل نہیں ہے. یہ قریب میں مسجد بستہ ہے یہاں پیچھے, یہاں جب میرا گزر ہوتا ہے جس طرح ہے آپ اس کے اپنی دیوار کے پیچھے ذرا دیکھیے تو وہاں ایک کوڑے کا بہت بڑا ڈھیر آپ کو نظر آئے, بہت بڑا ڈھیر وہاں پڑا ہوا موجود ہے. اگر کسی وزیر اعظم صدر کے محل کے پاس یہ ہوتا اور لوگ کوڑا پھینکتے تو اس کے ساتھ کیا اکثر کیا جاتا, اب ٹوٹ جاتے وہاں تو قریب بھی پھٹکنے نہیں دیا جاتا, یہ جائے کہ اس کو کوڑا پھینکنے کی اجازت دی جائے, بلکہ یہ کہا جائے گا کہ وہ خود کو حملہ کرنے آ رہا ہے گرفتار کر کوڑے کا وہ بہانا بنا رہا ہے. یاد رکھے میرے دوست کو یہاں تو پکڑ نہیں ہوگی, یہاں تو کوئی دیکھنے والا, لیکن ایسے لوگوں کے گھر خراب ہوں گے, گھر برباد ہوں گے, بیویوں سے جھگڑے ہوں گے, اولاد ان کی نافرمان ہوگی, گھر میں ان کے سکون نہیں ہوگا. یہاں تو ملے گا اور آخرت میں زبردست پکڑ ہوگی ایسے لوگوں. یہ گھر اللہ کی مسجد کے پاس کوڑا پھینک رہے ہیں, یہ ادب ہے اللہ کے گھر کا. اللہ یہ جو نام نہاد حاکم ہوتے ہیں حکومت والے, یہ ڈنڈے کے زور پہ اپنے گھروں کا احترام کرواتے ہیں. ہم یہاں رہتے ہیں اس کے آس پاس اتنے علاقے کا کوئی نہیں آ سکتا, کوڑا پھینکنا تو دور کی بات ہے کوئی گزر نہیں سکتا, یہ ڈنڈے کے زور پہ احترام کرواتے ہیں. ورنہ دلوں میں احترام نہیں لوگوں کے. ہاں جو انصاف عادل حکمران ہو لوگ اس کی دل سے عزت کرتے ہیں, لیکن اللہ کے گھر میں تو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ یہ اللہ کے گھر کسی بادشاہ کے محل کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے لوگ, اور اللہ کے گھر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ دیکھیے ذرا. مسجد مستی کے پاس جائے اور یہ دیکھیے یہ کیا ہو رہا ہے, یہ گھر کے پاس اللہ کا گھر ہے کہ نہیں ہے, اور اس کے پاس آگ جلائیے یہاں سب کو تکلیف ہو رہی ہے اور اللہ کے گھر میں دھواں آ رہا ہے. جس طرح مسئلہ فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ جس طرح مسجد کا احترام ہے فنائے مسجد کا بھی احترام ہے, یعنی مسجد کے آس پاس کا جو علاقہ ہے اس کا بھی احترام ضروری ہے. یہ نہیں کہ رکشہ لے کے دوڑ اتنی بڑی ایسی آواز کے ساتھ کہ آدمی کا دماغ خراب ہو اس کے ساتھ گزر رہے ہیں رکشہ لے کے. ارے بھائی دور سے گزرو, مسجد کے پاس سے نہ گزرو, چاہے مسجد کی عبادت ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو. شور مچانا اور آواز والی گاڑیاں لے کر گزرنا یہ بھی جائز نہیں مسجد کے آس پاس, اور اگر کوئی نہیں کرے گا اس مسئلے پہ عمل تو سزا بھگتے گا, دنیا میں بھی اس کو پتہ چلے گا کہ مال میں برکت نہیں گھر میں لڑائی. جو اللہ کے گھر کے ساتھ یہ کر رہا ہے اس کا گھر برباد نہیں ہوگا. تو میں جو یہاں حضرات آئے ہوئے ہیں مسجد مستی کے قریب قریب کے, ان کے ذمہ واجب ہے کہ احترام کروائیں مسجد کا, یہ بوڑھا ہوا ہے وہاں محلے والوں کو سمجھائے مسجد سے اعلان کرے ورنہ سب جہنم ہی ہے جہنم میں جائیں گے اگر توبہ نہ کی اس گناہ سے یہ معمولی بات نہیں ہے اگر اس گناہ سے توبہ نہ کی تو تقدیر جہنم ہے ایسے یہاں کا معاملہ ہے تراویح ہو رہی ہوتی ہے تو دو کنواں آتا ہے اور اب یہ جمعے کے وقت کنواں آ رہا ہے بھائی یہ وجہ اس کی صرف اور صرف یہ ہے جو حضرت علی نے فرمایا تھا میں نے ابھی عرض کیا کہ لوگوں علم دین سیکھو اور اس کو سکھاؤ اس پر عمل کرو جو بات نہیں آتی وہ مجھ سے پوچھو یہ حضرت علی نے فرمایا تھا یہ دین کے نہ سیکھنے کا نتیجہ ہے اور بھی بہت سے دیندار لوگ بھی خرابیوں میں مبتلا ہے بے دین تو ہے ہی دیندار بھی مبتلا ہے خرابیوں میں بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تقدیر نام ہے علم الہی کا نہ کہ حکم الہی کا اور اس کی مثال یہ ہے کہ فلاں اگر اعلان ہو جائے اخبار میں کہ فلاں صاحب کراچی آنے والے ہیں تو وہ اخبار میں چھاپے جانے کی وجہ سے کراچی نہیں آتے بلکہ اپنے اختیار سے آتے ہیں کراچی اگر کوئی وزیر وغیرہ کراچی اس کے آنے کے بارے میں خبر چل جائے کہ فلاں وزیر صاحب کراچی آنے والے ہیں تو وہ اخبار میں چھاپے جانے کی وجہ سے نہیں آتے کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ اخبار میں خبر چھپ چکی ہے ارے وہ اپنے اختیار سے آتا ہے اسی طرح ہم کوئی اس وجہ سے اعمال نہیں کرتے کہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے ہم اپنے اختیار سے کرتے ہیں گناہوں گناہ چھوڑنے کی ہمت اللہ نے دی ہے پھر تقویٰ فرض کیا ہے تقویٰ بعد میں فرض کیا ہے پہلے ہم سب کو گناہ چھوڑنے کی ہمت دی ہے اللہ نے ورنہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظالم ہو جاتے اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے لہٰذا پہلے گناہ چھوڑنے کی ہمت رکھی پھر تقویٰ فرض کیا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کسی کو اللہ تکلیف میں نہیں ڈالتے اس کی وسعت سے بڑھ کر لہٰذا سب میں تقویٰ کی صلاحیت موجود ہے گناہ سے بچنے کی صلاحیت موجود ہے یہ محض بہانہ ہے کہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے جب پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نہ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی نہ لہٰذا جو کچھ بھی اچھا یا برا لکھا ہوا ہو اس پر ایمان لانا ضروری ہے اور رضا بالقضا تقدیر پر راضی رہنا ضروری ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا چاہے وہ اچھا ہو یا برا اس پر راضی رہنا ضروری ہے اور یہ بہت بڑی چیز ہے اور دیکھیے جس طرح نماز فرض ہے جس طرح روزہ فرض ہے جس طرح زکات کا ادا کرنا فرض ہے اور جہاد فرض ہے اپنے وقت پر اور حج فرض ہے اسی طرح اللہ کی مرضی سے کے اوپر راضی رہنا بھی فرض ہے رضا بالقضا کہا جاتا ہے اس کو اور اس کا مقام اخلاص سے بھی اونچا ہے بقول حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاص سے بھی اونچا مقام اللہ نے رکھا ہے وہ یہ ہے رضا بالقضا کا کہ اللہ کی مرضی پر راضی رہے بندہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اصحابی اولیاء اللہ میں سے گزرے ان سے کسی نے پوچھا آپ کا کیا حال ہے فرمایا میرا حال پوچھتے ہو جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے سب میری مرضی سے ہو رہا ہے پوچھنے والے نے کہا کیسے آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے فرمایا میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے جو اللہ کی مرضی میں اس پر راضی تو جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں اچھا یا برا سب میری مرضی سے ہو رہا ہے میں نے اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو فنا کر دیا یہ بہت بڑا مقام ہے اللہ کی مرضی پر راضی رہنا چاہے اچھا ہو یا برا چاہے برا لکھا ہو چاہے اچھا لکھا ہو اس کی مثال یوں سمجھیے دنیا میں ہم عمل کرتے ہیں ایک آدمی کا ہاتھ اتر گیا اب اس جگہ کے پاس جا رہے ہیں پہلوان کے پاس وہ ہاتھ کو اس کی صحیح حالت پر لانے کے لیے وہ توڑ پھوڑ کرتا ہے تکلیف ہو رہی ہے چیخ بھی رہے ہیں مگر اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں جب ہاتھ اپنی صحیح پوزیشن پہ آ جائے تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس کو پیسے دیتے ہیں دوسروں کو بھی بتاتے ہیں بھائی فلاں بہت اچھا جگہ ہے آپ اس کے پاس جا کے علاج کرائیں یہی معاملہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے کہ جو کچھ اللہ نے لکھا ہے چاہے وہ برا ہو وہ ہمارے لیے خیر ہے اس میں بعد میں اس کا جب اس کا اجر و ثواب پتا چلے گا قیامت میں جا کے کہ فلاں بیماری کا یہ اجر ملا فلاں مصیبت کو سہنے کا یہ اجر ملا تو لوگ تمنا کریں گے حدیث میں آتا ہے کہ یہ خوشی نہ ملتی ہمیں دنیا میں یہ خوشی نہ ملتی ہم غمی سہتے رہتے صبر کرتے رہتے تو اللہ ہمیں نہ جانے کتنا یاد دیتے اس لیے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِذِ فَلَمَا يَنفَعُ، جو چیز تجھے نفع دینے والی ہو آخرت کے اعتبار سے اس کی حفظ کر، وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، اور اللہ سے مدد مانگ، وَلَا تَعْجَز، اور عاجز مت بن کہ میں تو اتنا بڑا کام دین کے اتنے بڑے بڑے کام نہیں کر سکتا، کھلا نیکی میں نہیں کر سکتا، کھلا گناہ سے میں نہیں بچ سکتا، اللہ سے مدد مانگ اور عاجز مت بن، گناہوں کو چھوڑ اور نیکیوں کو اختیار کر، فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اگر تجھے کوئی مصیبت پہنچ جائے، فلا تقل لو انی فعلت لکان کذا وکذا، یہ مت کہنا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یوں ہو جاتا، ولکن قل قدر اللہ وما شاء فعل، بلکہ یوں کہو کہ یہ اللہ کی تقدیر تھا، جو کچھ اللہ نے چاہا وہ کیا، فإن لو تبتغ عمل الشیطان، کیونکہ کلمہ لو کا کلمہ، اگر کا کلمہ، اگر کا جو لفظ ہے یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے، منع فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے، پھر اس کی زباں پر نہ اگر ہے نہ مگر، ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، اگر مگر میں جو پڑھتا ہے وہ بس جو اللہ کے عاشق ہیں، سچے بندے ہیں، طلب اللہ کی طلب رکھتے ہیں، وہ اگر مگر کے چکر میں نہیں پڑتے، اسی کو سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرما دے، جس بندے کے ساتھ، اذا اراد اللہ بعبد خیرا اللہ بما قسم له وبارك له فی، اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما دے، کیا علامت ہے اس بات کی کہ اللہ اس سے راضی ہے، اللہ بما قسم له، اللہ تعالیٰ اس کو جو کچھ اس کی قسمت میں لکھا ہے اللہ اس کو اس سے راضی کر دیتے ہیں، قسمت کے ساتھ اللہ اس کو راضی رکھتے ہیں، اللہ راضی رکھتے ہیں اس کو قسمت کے ساتھ، جب اللہ راضی ہو جائے وہ کہتا ہے بھائی میری قسمت میں یہی تھا، ایک صحابی نے ایک دوسرے صحابی کو رشتہ لینے کے لیے بھیجا، انہوں نے کہا کہ بھائی میں فلاں صاحب کا رشتہ لے کے آیا ہوں، وہ بھی صحابی یہ بھی صحابی، انہوں نے کہا نہیں ہم اپنی لڑکی ان کو تو نہیں دے سکتے، وہ ہمیں اچھے نہیں لگتے، ہمیں پسند نہیں ہے، ہمیں آپ پسند آ گئے، آپ لے لیجیے ہماری لڑکی، آپ سے ہم منگنی کر دیتے، اس نے کہا لائیے آپ مجھ سے منگنی کر دیجیے، گھر سے باہر گئے وہاں پہنچے ان کے پاس کہ بھائی کیا ہوا، وہ انتظار میں تھے، انہوں نے کہا بھائی انہوں نے آپ سے تو انکار کر دیا اور مجھ سے کہا کہ ہم آپ کو دے رہے ہیں اپنی لڑکی، تو میں نے ان سے ان کی لڑکی لے لی، کہنے لگے اچھا بھائی میری قسمت میں یہی تھا کہ وہاں نہیں ہوگی، ہم جیسا اگر کوئی ہوتا تو کہتا واہ بھائی واہ، میرا کام خراب کر کے اور اپنا کام بنا لیا، میرا کام خراب کیا اپنا کام بنا لیا، اور یہ تو کوئی جھوٹ بول رہا ہے کہ انہوں نے یوں کہا، تجھے خود وہاں کرنے کا جی چاہ رہا ہوگا تو تم نے کر لیا، لیکن وہ بھی سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی تھے، فرمانے لگے بھائی میری قسمت میں یہی تھا، کوئی بات آپ کو مبارک، یہ گھرانہ آپ کو مبارک ہو، یہاں شادی ہونی آپ کو مبارک، تو اللہ تعالیٰ یہ ہے وہ بندے جن کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کیے، یہ اللہ اس کو قسمت سے راضی رکھتے ہیں کہ جو ہوا بس وہ اللہ کی، اللہ نے یہی لکھا تھا، اذا اراد اللہ بعبد خيرا اللہ بما قسم له، اس کو اس کی قسمت پر راضی کر دیتے ہیں، وبارك له فی، اور اس میں اس کو برکت بھی دے دیتے ہیں، واذا لم يرد به خيرا لم يرضه بما قسم له ولم يبارك له فی، اور اللہ جس کے ساتھ شر کا ارادہ کرے، برائی کا ارادہ کر لے، تو اس کو اس کی قسمت پہ راضی نہیں رکھتے، وہ بس بلا شکوائی کرتا رہتا ہے، اور ولم يبارك له فی، نہ مال میں زندگی میں کسی چیز میں اس کے برکت نہیں رہتی، یہ بھی اس کی علامت ہے کہ اللہ اس سے راضی نہیں ہے، اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کیا، لہذا جو کچھ قسمت میں لکھا ہو یہ اس پر راضی رہنا یہ فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے روزہ فرض ہے، اسی کو سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایمان کی بلندی فرمایا، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، اے میرے رب، اے میرے اللہ، میں آپ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو میرے دل میں اتر جائے، وہ یقیناً صادقا، اور آپ پر کامل یقین مانگتا ہوں، سچا یقین مانگتا ہوں، حتی اب فرمایا کیا یہاں تک کے کہ بات جو ہوتی ہے وہ انتہا کی بات ہوتی ہے، بہت آگے کی بات ہوتی ہے، فرمایا یہاں تک کے حتی اعلم، انہو لا یصیبنی الا ما کتبت لی، یہاں تک کہ میرا یقین یہ بن جائے کہ جو کچھ مجھے پہنچا ہے، جو کچھ جو چیز مجھے ملی اچھی یا بری، جو چیز مجھے پیش آئی اچھی یا بری، وہ آپ نے میرے لیے لکھ دی تھی۔ وَرِضًا مِنَ الْمَعِيشَةِ بِمَا قَسَمْتَ لِي، اور جتنا آپ نے رزق میرے قسمت میں لکھ دیا تھا ان پر میں راضی ہو جاؤں، اور جو اچھی یا بری، جو اچھا یا برا حادثہ پیش آئے اس پر میں راضی رہوں، آپ کی قسمت پر راضی رہوں جو آپ نے لکھ دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم تدبیر نہ کریں، اللہ تعالیٰ باقی باتیں بعد میں عرض کر دی جائیں گی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وقت بھی ہو گیا ہے۔ یہ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں اس کا ذرا اہتمام کیجیے، مسجد کا احترام بہت ضروری ہے۔ جو یہاں آئے ہوئے ہیں، اگر یہاں کسی نے جلائی ہو، آپ جو یہاں آئے ہوئے ہوں، بھائی میں اپیل کرتا ہوں خدا کے واسطے اس طرح نہ کریں، اس سے تو آپ کا گھر برباد ہوگا۔ آپ اللہ کے گھر کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، آپ کے گھر کے ساتھ بھی برا ہوگا، اور یہاں مسجد مفتی کے ساتھ جو کچھ لوگ کر رہے ہیں یہ بہت برا کر رہے ہیں۔ یہ کوڑا یہاں جو ذمہ دار ہے وہاں کے، پتہ نہیں ان کو یہ بات ظاہر ہے، وہ دیکھتے تو ہوں گے، حیرت ہے اس بات پر کہ انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ وہاں سے اٹھوائے۔ تو ان کو یہ چاہیے، ان کے اوپر واجب ہے کہ اللہ کے گھر کا احترام کروائے جو وہاں کے منتظمین ہیں، اور جو وہاں کے مکین ہیں اس کے قریب کے رہنے والے وہ وہاں کوڑا نہ پھینکے۔ بلکہ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ وہ دکانیں وغیرہ فرنیچر کیا اور گانے بج رہے مسجد کے سامنے۔ بھائی یہ سب اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی باتیں ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔